السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 179. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا موقع فراہم کیا. یہ بھی واقعی میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خود سے کچھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اسی طرح قرآن کو ہمارا اور ہمیں قرآن کا ساتھی بنائے رکھے, تاکہ یہ قرآن قبر میں آخرت میں ہمارے لیے ساتھی اور سفارشی بنے اور ہماری طرف سے حجت کرنے والا بنے. آمین. جیسے کہ سورۃ آل عمران کا ہم پڑھ رہے تھے, الحمدللہ تقریباً اب تکمیل تک پہنچنے والا ہے ہمارا یہ سورہ. آج ہماری آیت نمبر 179 سے رہے گا تفسیر کا سیشن. واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ چلتے ہیں, قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہمارے اندر روح اور زندگی باقی ہے. لیکن جیسے ہی قرآن سے ہمارا غور و فکر اور تدبر کا ساتھ چھوٹتا ہے, تو لگتا ہے کہ گویا کہ ہم ایک طرح سے موت والی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی روحانی سکون یا خوشی نہیں ہوتی ہے. اس لیے قرآن کو, وحی کو زندگی سے, بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. تو اسی طرح سے قرآن کی آیات, اس میں غور و فکر, اس میں تدبر, اس کی تلاوت ہماری روح کو زندہ کرتی ہے, ہمارے دل کو زندگی دیتی ہے. یا ایک طرح سے جیسے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے, اور دل ہی اس خون کو پاس کرتا رہتا ہے پیور کر کے. تو اسی طرح سے قرآن بھی ہماری روح کو پیوریفائی کرتا ہے اور ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور ہمیں زندگی کی نوید دیتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ہمیں جوڑا. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم قرآن سے بالکل لا تعلق ہو گئے تھے, کلاسز بھی چلتی رہیں, پروگرامز بھی ہوتے رہے الحمدللہ. لیکن یہ جو ڈیپ تھنکنگ ہے, یعنی قرآن کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, اس کی بات بالکل الگ ہے. آپ ایک نارملی جب درس لیتے ہیں, لیکچر لیتے ہیں, وہ ایک اس کی ایک الگ خاصیت ہے, اس کی ایک الگ تاثیر ہے. لیکن یہ جو غور و فکر والا معاملہ ہے, باریکی کے ساتھ تدبر والا معاملہ ہے, یہ واقعی میں دلوں کے تالے کھولتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. یعنی قرآن میں غور و فکر دراصل انسان کے دلوں کے تالوں کو, قفل کو کھولتا ہے, اسے ایک نئی راہ دکھاتا ہے, اس کو زندگی کی نوید دیتا ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے. اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اپنی تربیت اور تزکیہ کیسے کریں اور اپنے دلوں کو بخیلی سے کیسے بچائیں, کیونکہ بخل ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی بری بیماری ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخیلی سے بچائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنے والا بنائے, چاہے وہ مال ہو, وقت ہو, اولاد ہو, دولت ہو, ٹیلنٹ ہو, جو کچھ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے, نہ کہ اسے جمع کر کے سینت کر کے رکھنے والا بنائے. اللہ نہ کرے ایسا ہم بنے. یعنی بخیلی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر, بلکہ سخاوت ہو, دریا دلی ہو, اور ہمیشہ ہم دوسروں کو دینے والے بنے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلیعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, در المؤمنین, کہ چھوڑ دے مومنوں کو अला मा अंतुम अलै, इस हालत पर के हो तुम ऊपर अभी उसके, हत्ता यहां तक के यमीज़ल खबीसा, वो अलहदा कर दे नापाक को मिनत तैयब पाक से। वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुतलियाकुम के मुतल्ला करे, यानी तुमको इत्तला दे बताए, अलल गैब गैब के ऊपर, वलकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ये जितबी पसंद कर लेता है, मेरे रसूल ही अपने रसूलों में से, मैं ये शाह जिसको चाहता है। फ़ामिन तो बस ईमान लाओ, बिल्लाही व रसूली अल्लाह और उसके रसूलों पर, या तुम साथ अल्लाह और उसके रसूलों के। वह इन तुमिन, और अगर तुम ईमान लाओगे, व तत्तको और तकवा अख्तियार करोगे, फलकुम तो तुम्हारे लिए है अजर अजीम, अजर है बहुत बड़ा। अल्लाह ताला मोमिनों को इसी हाल पर ना छोड़ेगा जिस हाल पर इस वक्त तुम हो, यहां तक कि वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि वो तुम्हें गैब पर मुत्तले कर दे, बल्कि इस काम के लिए वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और अगर तुम ईमान ले आए और डरते रहे तो तुम्हें बहुत बड़ा अज्र मिलेगा, या तुम अज्र अजीम से नवाजे जाओगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सूरह आले इमरान में जंगे उहद पर तबसरा था और है, और इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों को और मुनाफिकों को छांट कर अलग कर दिया था, क्योंकि आप जानते होंगे जंगे उहद मदीने से बाहर जाकर लड़ी गई, और उसमें भी जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिक, उनका सरदार, उसने 300 लोगों को बदल करके वहां से वापस ले आया था। तो उस वक्त मोमिन और मुनाफिकीन में फर्क वाजह और नुमाया हो गया था कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। जैसे कि पीछे से जो आयत चलती आ रही थी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि अल्लाह ताला यानी जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर को खरीदा है, वो अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और उनको दर्दनाक अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना समझ बैठे कि हम जो उन्हें ढील दे रहे हैं ये उनके हक में बेहतर है, बल्कि ये तो इसलिए ढील दी जा रही है उनको कि उनको जान सके कि कितने और ज्यादा वो गुनाह कर सकते हैं। तो पीछे वाली जो आयत थी वो दरअसल हम कह सकते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने मोहलत दी लोगों को, चाहे तो वो संभल जाए, चाहे तो सुधर जाए, चाहे तो उसी तरह बिगाड़ में मुब्तला रहे। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि जो भी जिस किस्म के भी लोग हों, चाहे मोमिन हों, मुनाफिक हों, काफिर हों, कमजोर ईमान वाले हों, अच्छे ईमान वाले हों, पूरा एक सब लोग एक ही मुआशरे में रहते हैं। बज़ाहिर तो सबको मुसलमान ही समझा जाता है जिनका नाम मुसलमान है, लेकिन दर्जात सबके अलग अलग होते हैं। अल्लाह ताला किसी को मुश्किल और मुसीबत में डालकर आजमाता है, किसी को खुशहाली देकर आजमाता है ना, यानी किसी को अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों की वजह से आजमाता है, कि उसको बहुत सारी नेमतें देकर अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अच्छा ये मेरा बंदा मेरी दी हुई नेमतों को जरूरतमंदों पर खर्च करता है, या सिर्फ अपनी जात पर खर्च करता है, या इसको लेकर फख्र और गुरूर में मुब्तला होता है। और बाज़ों का अल्लाह ताला अपने बंदों को कुछ ना देकर आजमाते हैं कि मेरा ये बंदा तकलीफ और मुश्किल में सब्र करता है या नहीं करता है, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनता है या नहीं बनता है। तो यानी ये पीछे वाली आयत से जो पता चलता है कि हम तो उन्हें इसलिए मोहलत देते हैं ताकि वो गुनाहों में और तरक्की करें, और उनके लिए रुस्वाकुन अजाब है। तो अल्लाह ताला जालिमों को ढील देता है यहां तक कि वो हद से बढ़ जाते हैं, और फिर उनको अजाब में गिरफ्तार करता है। तो अल्लाह ताला दोनों तरह से आजमाता है, और वो खालिक है, मालिक है, जब चाहे किसी की रस्सी दराज कर दे और जब चाहे खींच ले, उसी के अख्तियार में सजा देना और जजा देना। तो जालिमों को अल्लाह ताला की उस मोहलत से डरना चाहिए कि कहीं उनको अजाब ना आले। तो उन्हीं आयतों का कंटिन्यूएशन फिर ये आगे चल रहा है कि अल्लाह ताला की हिकमत नहीं है कि वह अहले ईमान को जांचे बगैर, परखे बगैर, उनका इम्तिहान लिए बगैर, उनको आजमाइश में डाले बगैर ऐसे ही छोड़ दे। अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा, अल्लाह ताला जरूर देखता है, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को आजमाता है, और मुश्किलात देकर उनको मजीद पुख्ता करना चाहते हैं अल्लाह ताला, यानी उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। जब मुश्किलात बढ़ती जाती तो इंसान मजबूत हो जाता है, वो है ना कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो वही वाला मामला है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है मुश्किलात देकर, जो अल्लाह ताला के सच्चे बंदे होते हैं, ईमान वाले होते हैं, मजबूत ईमान वाले, वो खड़े होकर निकलते हैं। यानी सोना जब कुंदन बनता है, जब उसको खूब तपाया जाता है तो बिल्कुल खालिस सोना हो जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाना चाहता है, ये आजमाइश की भट्टी से गुजार कर वो देखना चाहता है कि ये कितने पक्के और पुख्ता ईमान वाले हैं। तो कभी भी जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आए, परेशानी आए, तो ये ना समझे कि ये اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش کی بھٹی سے گزار کر آپ کو کندن بنانا چاہتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بنانا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور وہ مومنوں کو ایک حال میں نہیں چھوڑ دے گا، ان کو پرکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزما کر ان کو منافقین سے چھانٹ کر الگ کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے، وہ آزمائش کی بھٹی سے گزر ہی نہیں سکتا، وہ تو عیش پسند آرام پسند ہوتا ہے، تھوڑ دلا ہوتا ہے منافق، ذرا سی مشکلات آئیں بس ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، ذرا سی مصیبتیں آئیں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے، اور وہ ابن الوقت ہوتا ہے، دنیا کا بندہ، کہ جس طرف اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر ہی لڑھکتا چلا جاتا ہے، بغیر پیندے کا لوٹا جس کو کہتے ہیں نا، کہ ولا الہ الا اللہ، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، یہی والا معاملہ ہوتا ہے منافق کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا، پاک کو ناپاک سے جدا کر دے گا، مومن کو منافق سے جدا کر دے گا، سچے کو کھوٹے سے جدا کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو اس غیب پر خبردار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے نہیں بتا دیں گا لوگوں کہ اچھا یہ منافق ہے یہ مومن ہے، نہیں نہیں، یہ تو آزمائش کی بھٹی سے گزر کر ہی پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور جنگ احد میں پتہ چل گیا تھا، ایون غزوہ خندق میں پتہ چل گیا تھا، صلح حدیبیہ کے وقت پتہ چل گیا تھا، ہے نا، کہ کیا ہوا تھا خندق میں، یا کیا ہوا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا تو شیر کے کچھار میں ہاتھ ڈالنا ہے، یعنی سیدھا مکہ میں جا کر آپ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، تو بہت سارے منافقین نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے۔ تو یہاں پر فرق پتہ چل گیا تھا کہ کون مومن ہے منافق، تو پہلے سے خبر نہیں ہوتی ہے، یہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خبردار کرتا بھی ہے غیب سے، تو یہ غیب کی باتیں رسالت سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب پر یا غیب کی اطلاع دیتا ہے، لیکن کس حد تک، رسالت کی حد، یہ نہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ جو غلط لوگوں نے نظریات قائم کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض بندوں کو اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت، جو اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے، وہ ان کو اتنا علم دیتا ہے غیب کا، اور بعض کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں تمیز ہو جائے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ تو دراصل انبیاء یا رسولوں کی اطاعت ہی انسان کو ممیز کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کر کے بتاتی کہ کون اطاعت گزار ہے، کون نافرمان ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے۔ تو انبیاء کی پیروی، ان کی اطاعت، ان پر ایمان لانا، یہی دراصل انسان کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اجر کے لیے ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، نہ کہ منافقین کے ساتھ۔ منافقین کے لیے ہمیشہ ہمیں کیا ملتا ہے، کہ ان کو سزائیں دی جائے گی۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک تو وہ جو فرما بردار ہیں، اور ایک نافرمان، یعنی وہ لوگ جو انبیاء کرام کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک اطاعت گزار، ایک نافرمان، مومن اور منافق، مسلمان یا کفار، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس لحاظ سے جزا اور سزا نافذ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہوتا ہے کہ وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، یعنی مخلوق کو عذاب یا جو بھی جزا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے اصل میں، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نہیں چھوڑ دیتا ہے مومنوں کو، یہ مومن اور منافق ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ممیز ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے ایمان سے، اور نفاق ان سے پھر الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشقت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، یا شدید حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ایسے حالت میں جو صبر کرتا ہے، وہی دراصل خالص مومن ہے، یا اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ مصیبتوں میں اور مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یعنی اس کا صبر، اس کو ان آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرنا، یہی اس کے اخلاص کو، اس کے اعتقاد کو، اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں ہم بہت ہی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ ہم سوچیں اور دیکھیں اور غور کریں کہ زندگی میں حالت ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں، یا زندگی ہمیشہ اسموتھ نہیں گزر سکتی ہے. ان یہ مد و جزر تو آتے رہیں گے زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، غم اور خوشی، تکلیف، مشکلات، آسانیاں، یہ سب آتی رہیں گی. کچھ کو اللہ تعالیٰ کم آزماتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے، اور یہ بھی انسان کی استطاعت پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اٹھا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کبھی بھی آزمائشوں کو مانگنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے ان آزمائشوں کو یا اس کا بوجھ. آج غزہ میں یا ہر طرف جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اس طرح کے جو کیمپس ہیں بنے ہوئے جہاں پر مسلمانوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ان حالات میں بھی ایمان پر قائم رہنا. یعنی ایک ہی گھر کے سارے سارے افراد مارے جا چکے ہوں، شہید ہو چکے ہوں، گھر ٹوٹ گیا ہو، دن رات اس بات کی فکر کہ بس اب بم گرے یا کچھ ہو اور پھر موت آ جائے، ایسے حالت میں رہنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آج ہم اپنے آرام دہ گھروں میں، آرام دہ بستروں پر، آرام دہ گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ، اے سی کی فل ٹھنڈک میں ہم آرام کر رہے ہیں، نتھرا ہوا پانی، صاف ستھرا پانی آج ہم کو میسر ہے الحمدللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ ایک سا جڑ دے گا سب کو؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے جو مشکلات میں گھر کر اپنے ایمان کو ثابت رکھے ہوئے ہیں، قائم رکھے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہے مشکلات پر، ظاہر سی بات ہے ان کے درجات بلند ہوں گے. تو ایک سا درجہ نہیں ہوتا مومنوں کا بھی، اس میں بھی درجات ہوتے ہیں. تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مال اور نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس میں سے کتنا حق ادا کر رہے ہیں حقداروں کا. کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرام میں رکھا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو کیا ہم دوسروں کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان بھائی بندوں کا خیال کر رہے ہیں جو آج مصیبتوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو الگ کر دیتا ہے، ممیز کر دیتا ہے، مومن اور منافقین پہچانے جاتے ہیں ایسے ان حالات میں، ایسے وقتوں پر. تو اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، ممیز ہو جاتے ہیں. حالانکہ بظاہر تو سب ساتھ میں مل کر رہتے ہیں، ایک ہی سطح کے مسلمان سب سمجھے جاتے ہیں، لیکن درجات کے لحاظ سے ان کا درجہ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے اور کسی کو دے دلا کر آزماتا ہے. اور ایک اور اہم بات کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر خبردار نہیں کرتا کسی کو، یہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بتا دے کہ ہاں کھول کر بتا دے کہ اچھا یہ مومن ہے یہ منافق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو اس کی خبر دے دے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ایکچولی عام لوگوں کو خبردار کرنا یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے. اگر آپ کو سامنے کھول کر سب کچھ بتا دیا جائے تو پھر ایمان لانا کیسا ہوگا؟ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ تو جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی، وہ تو اللہ نے پہلے سے ہی انبیاء کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت ضرور آنے والی ہے، اور اس دن اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی، بد کردار لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے غیب پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلع کر دیا ہے. ہاں لیکن کون منافق ہے کون مومن ہے یہ کھول کھول کر نہیں بتایا جائے گا. ہاں رسولوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اطلاع دیتا ہے جس حد تک ضرورت ہے. تو اور ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور منافقین کی علامت بتا دی ہیں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند منافقین کے نام صرف رسول اکرم کو بتائے گئے تھے، اور رسول اکرم نے وہ کس کو بتائے تھے؟ جس کی وجہ سے وہ صحابی کو سر النبی کہا جاتا ہے، یعنی رازدار رسول. ایک صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے. جب غزوہ تبوک سے واپسی پر، آپ کو معلوم ہوگا کہ سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو کہ کچھ منافقین نے سازش تیار کی اور رسول اکرم کے تعلق سے فیصلہ کیا کہ ان کو نعوذ باللہ گھاٹی پر سے جب آپ گزریں گے تو وہاں سے آپ کو گرا دیں گے یا کچھ بھی ہلاک کر دیں گے. اس وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منافقوں کی سازش سے آپ کو خبردار کر دیا اور منافقوں اور ان کے والد کے نام بھی بتا دیے. تب رسول اکرم نے حذیفہ بن یمان کو یہ نام بتا دیے تھے، تو اسی لیے حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول یا رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو غیب پر جب چاہے مطلع کرتا ہے اور جتنا چاہے اتنی ہی بات سے مطلع کرتا ہے، اگر چاہے تو نہیں بھی کرتا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کو مصر سے جب وہ قمیض لائی جا رہی تھی تو فوراً بذریعے وہی خوشخبری دے دی، مگر جب یوسف علیہ السلام وہیں کے ایک کنویں میں ان کو گرایا گیا لیکن اس کی خبر نہیں ان کو ہوئی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، بعض باتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بتاتے ہیں، بعض باتیں نہیں بتاتا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک مہینے تک کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، جب واقعہ اف کے بارے میں ایک مہینے تک آپ کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ تو بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، بعض وقت نہیں بھی بتاتا۔ تو جب رسولوں کو ہی پوری بات نہیں بتائی جاتی غیب کی، تو عام انسانوں کو کیسے بتائی جا سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ وہ غیب پر مطلع کرتا رہے، پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اصل چیز تو ہے کہ ایمان غیب پر لایا جائے، کہ جو کچھ خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، صحیح حدیث کے ذریعے سے، اس پر ہمارا ایز اٹ از ایمان ہو۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ولا يحسبن الذين، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، الذين وہ لوگ، يبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاهم الله، ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، هو خير لهم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ بدتر ہے ان کے لیے، سيتوقون ان قریب توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا اس مال کے بخل کے ساتھ، یا جو انہوں نے بخل کیا تھا، ما بخلوا به یعنی اس مال کا کہ بخل کیا تھا انہوں نے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث یا ملکیت آسمانوں اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے لیے تم کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ بدتر ہے ان کے لیے، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے اس مال کا کہ بخل کیا تھا انہوں نے ساتھ اس کے، قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے، یہ باخبر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیلے میں بھی مبتلا کرتی ہے اور اس کو سخی بھی بناتی ہے۔ اسی مال کی وجہ سے انسان سزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے اور جزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے، ثواب کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے صرف باتیں یا زبانی دعوے کافی نہیں ہیں، جب تک کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ نکالیں۔ قرون اولا، یعنی جو سابقون الاولون تھے، جتنے بھی مسلمان تھے سابقون الاولون، آپ دیکھ لیجئے ان کی پوری زندگی، ان کی سیرت، ان کے واقعات، کیا ان لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنا سارا مال قربان نہیں کیا؟ تو جب تک آپ مال کی قربانی نہیں دیتے، آپ کے ایمان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے، سارا مال غلاموں کی آزادی میں ختم کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کتنی مالدار خاتون تھی، 10 سال کے عرصے میں سارا مال ان کا ختم ہو گیا۔ کہاں لگا سارا مال؟ یہ اللہ کے راستے میں۔ جتنے بھی مسلمان تھے آپ دیکھ لیں، جو سابقون الاولون تھے، وہ کتنا آگے آگے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور دل کھول کر مال خرچ کیا، ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے، آپ کی ایک بات پر اپنا سارا مال ڈھیر کر دینے والے۔ غزوہ تبوک کی آپ مثال لے لیجئے کہ کیسے صحابہ نے اپنے پاس جو کچھ تھا ان کے پاس، وہ سب کچھ لا کر رکھ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو صرف زبانی دعووں سے آپ اسلام کے داعی یا اسلام کے پیروکار نہیں کہلا سکتے، جب تک آپ ثبوت نہ دے دیں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کر کے اللہ کے راستے میں۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں آپ خرچ نہیں کریں گے، آپ کے ایمان کا لیول پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اسلام کو صرف زبانی دعووں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جذبات کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں اپنا دل پسند مال بھی دینا ہے، تبھی جا کر اسلام کو سربلندی مل سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا، صحابہ اکرام نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اللہ کے راستے میں، ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. تو یہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے، دراصل یعنی دو چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بخیلی کا جو اپوزٹ ہے وہ سخاوت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بخل اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. حدیث میں اس کے لیے کئی وعید آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ جو کوئی اپنے نفس کے شوہ سے بچ گیا، یعنی بخیلی سے بچ گیا، وہ فلاح پا گیا. سبحان اللہ، واقعی میں. تو یہ جو بخیلی ہوتی ہے، یہ صرف مال دینے ہی میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز دینے میں، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ. اور یہ بخیلی انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی قریبی لوگوں میں، بعض وقت آپ اپنا وقت بھی نہیں دینا چاہتے. انہوں نے تو نہیں کہ ہم کیوں کریں، یہ والا جملہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو وہ سامنے والا بخیلی کر رہے تو کیا آپ بھی بخیلی کریں گے؟ سامنے والا سلام کرنے میں بخیلی کر رہے تو کیا آپ بھی سلام کرنے میں بخیلی کریں گے؟ سامنے والا ملاقات کرنے میں پیچھے ہٹ رہے تو کیا آپ بھی پیچھے ہٹیں گے؟ تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی کن کے لیے ہوں گی؟ کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو آگے بڑھ چڑھ کر ملے، جو پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرے. تو پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا، یہ نعمتوں کی فراوانی ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے ان سے. صرف مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے. آپ دیکھیں مال و دولت ملنا، اور پھر آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق ادا کرنا، آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ ادا کریں، بخیلی سے کام نہ لیں، تو یہ دراصل نعمت ہے. ایک حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کی آنکھوں پر دو کالے نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے کا توک بن جائے گا، اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت کی، سوچیں ذرا. یا پھر بعض روایت میں دیکھیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضۃ. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، یا ان کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، علم دیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، تبھی وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں. اگر بخیلی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر یہ تمام چیزوں کو خرچ نہیں کرتے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم نے بچا لیا. نہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے بدترین نقصان کی چیز ہے، اور اسی وجہ سے ان کو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ان کو اسی بخیلی کی وجہ سے توق پہنا دیا جائے گا، اور یہ عذاب کی علامت ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. قیامت کے روز بخیل کے مال کو ایک بڑا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ بخیل کو اس کے جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور پھر یہی آیت رسول اکرم نے تلاوت فرمائی، صحیح بخاری. تو لوگ سمجھتے کہ اچھا ہم نے مال بچا کر، وقت بچا کر، ٹیلنٹ بچا کر اپنے خود کا فائدہ کر لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو یہ بخل ان کے لیے نقصان اور عذاب کا باعث بنے گا. اب یہاں پر ہمیں سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اور آج کن کن چیزوں کی دنیا میں لوگوں کو ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہیں، تو کیا ہم اس کو دینے میں بخیلی سے کام تو نہیں لیتے؟ کیا ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں؟ ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ سینت سینت کر رکھیں، روک روک کر رکھیں، بخیلی کریں، نعوذ باللہ. اور بخیلی کیا ہوتی ہے؟ بعض علماء نے اس کی بہت بہترین تشریح کی ہے. جیسے کنجوسی ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے نا، تو کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہ کرے، اور بخیل اس سے بھی ورسٹ قسم کا پرسن ہوتا ہے، جو اتنا تنگ دل اور جو شوہ نفس میں مبتلا ہوتا ہے، جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، بس سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے. جیسے کہ آج کل کا کانسیپٹ ہی بن گیا کہ اٹھا کر رکھو، اٹھا کر رکھو چیزوں کو، بعد میں کام آئیں گی. تو اللہ رحم کرے، اللہ کے بندو، ابھی جب آپ کے کام نہیں آ رہی تو بعد میں آپ کو زندگی کا بھروسہ ہے؟ اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ تو اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، اور وہ سارے وارثوں کا مال بن جاتا ہے، جیسے کہ آگے کہا گیا نا کہ جو میراث ہے سب اللہ تعالیٰ کی، زمین اور آسمان کی میراث. سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، اتنی بہترین یہاں پر جو آیت کا اختتام کیا گیا ہے کہ شروعات کیسے کی گئی تھی اور انتہا کیسے کی گئی، یعنی یہ دونوں باتیں اس بات کی علامت کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں بخل نہ کرے. سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بندے کے پاس اور بندے کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بندے کی ملکیت نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے، اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اگر نہ ہوتا بندے پر، اس کا احسان نہ ہوتا، تو اس میں سے کوئی بھی چیز اس کو عطا نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. لیکن آپ دیکھیں انسان کتنا تھوڑے دلا واقع ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اس کے حقدار بندوں پر خرچ ہی نہیں کرتا بلکہ بخیلی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے تو ہم کو اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اگر ہم آگے مستحق لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہم پر ہوا ہے اس سے آگے لوگوں کو دینے سے روک رہے ہیں، پہنچانے سے روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر احسان کیا تو ہمارے لیے تو ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی لوگوں پر احسان کریں، پھر ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کو دیں دلائیں، خوب ان کو دیتے رہیں جب بھی ان کو ضرورت ہو. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور پھر ہمارا بندوں کے ساتھ احسان یہ ہوگا کہ ہم بندوں تک اس فضل کو پہنچائیں. جیسے کہ سورہ قصص میں آتا ہے نا کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسی اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ ویسی بھلائی کر. قارون کو کیا کہا تھا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نواز دیا تو بھی لوگوں کو نواز. اس نے کہا کہ تو میری محنت سے کمایا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اس مال کے ساتھ. تو بس جس انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو وہ ضرور اسے دوستوں تک پہنچائے گا، ذرا پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ رکے گا. کیونکہ جو دوسروں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مال میں مزید برکت عطا فرماتا ہے، اس کو مزید اور نوازتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یا جو کچھ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خرچ کرنا ہمارے ایمان کو ہی بڑھاوا دیتا ہے، ہمارے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. پھر اس سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے، آفات سے محفوظ رہتا ہے الحمدللہ. تو آخر میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہے، وللہ میراث السماوات والارض. یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، اور بالآخر وہ اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا. اور کسی نے سوال کیا تھا رسول اکرم سے کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھنے، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. صحیح بخاری. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سینت سینت کر رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور آخر وقت میں پھر کہتے کہ اتنا دے دو اتنا دے دو، تو اس وقت کیا فائدہ؟ افضل صدقہ کون سا ہے جو آپ تندرستی کی حالت میں دیں، جب آپ کو خود مال کی خواہش اور ضرورت ہو اور اس بات کا ڈر بھی ہو کہ اس سے کمی پڑ جائے گی، تب اللہ کے راستے میں دینا سب سے افضل صدقہ ہے. اور زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی ہم سب انسانوں کو تو مر جانا ہے، یہ سب چیزیں واپس لوٹ کر کس کی طرف جائیں گی؟ اللہ کی طرف. کوئی بھی انسان آپ دیکھیں اپنی قبر میں یا ساتھ میں کوئی اپنا مال و دولت نہیں لے کر جاتا، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، یا تو اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے یا کوئی لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہونا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تاکہ اس کا کئی گنا بڑھ کر اجر ملے ہم کو. جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. جیسے رسول اکرم نے مثال دی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو، اور تم جیسے اس کو پالتے ہو بڑا ہوتا جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا چھوٹا سا دیا گیا صدقہ خلوص نیت سے احد پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور بخیلی کچھ کام آ سکتی ہے بھلا؟ بخیلی سے تو سوائے شوہ نفس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. انسان تنگ دل اور تھوڑ دلا ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہمیشہ دینے والے بنے، روکنے والے نہ بنے. اور کب تک جمع کر کر کے رکھیں گے؟ کتنے لباس ہم جمع کر کے رکھیں گے؟ کیا سارے کے سارے ہمارے کام آئیں گے پہننے میں؟ جتنے لباس، جتنے ڈریسز ہم نے اٹھا کر رکھے تھے یا جتنی چیزیں ہم نے اٹھا کر رکھی تھی، کیا ساری ہم کو کام آ رہی ہیں؟ نہیں کام آتے اتنے. تو دینے والے بنے، جمع کر کر کے رکھنے والے نہ بنے. تو کہا جاتا ہے کہ ویسے بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے آئے ہیں نا کہ یہود نے جو کہا تھا نا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے وحی ان کو سنا رہے تھے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہود نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ، کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہود بہت زیادہ بخیل تھے اور سود کھاتے کھاتے اصل میں ان کے اندر بہت تنگ دلی، دولت کی حرص و حوث، زر پرستی اور بخل کا مرض ان کے اندر بڑھ گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے نہیں تھے۔ تو بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، اس لیے تو ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس کے جواب میں یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود تھے وہ سارے بخیل تھے، اور یہ ان کے باطن میں جو خباثت ہے اس کا پتہ دے رہا تھا یہ جملہ ان کا۔ تو دیکھا جائے تو حقیقت تو یہ کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اصل میں ان آیات میں، لیکن یہود نے اس کو الٹا مطلب لے کر اس طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے جملہ فقرہ کسا تھا۔ تو بدکلامی ان کے اعمال میں لکھ دی گئی ہے، یعنی یہود اس قدر ڈھیٹ ہو گئے تھے، اس قدر نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ پر بھی وہ فقرے کسنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینے لگے تھے اس طرح سے، انبیاء کو قتل کرنے لگے تھے، بخیلی تھی ان کے اندر، زر پرستی تھی، سود خوری ان کے اندر بھر گئی تھی۔ تو اسی کے لیے کہا گیا کہ بخیلی کوئی کام نہیں آنے والی، بلکہ بخیلی تو توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہوگا اور وہ سب سے اچھا وارث ہے۔ کسی ایسی چیز میں آپ کا بخل کرنا کیا معنی رکھتا ہے جو آپ کے پاس سے ختم ہو جانے والی ہو، جو کسی اور کے پاس منتقل ہو جائے گی؟ یعنی جو ہمارا مال ہے آپ دیکھیں وہ تو وراثت کے طور پر منتقل ہو جائے گا نا دوسرے کو، تو اس میں بخلی کر کے کیا فائدہ، کیوں نہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے تو پھر حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر عمل، ہمارے دل کے ہر خیال سے واقف ہے، اور ہمارے ہر اچھے عمل کی ہم کو اچھی جزا ضرور ملے گی اور برے اعمال کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور خرچ کرنے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے پورا ثواب چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخل پر راضی نہیں ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے بخیلی کرنے پر۔ تو بخل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا دعا ہم کو جو سکھائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخیلی سے بچائے، یہ تنگ دلی کی علامت ہے اصل میں۔ تو آج کی آیت سے کیا سیکھنے کو ملا، جو ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس میں بخیلی نہ کریں، آگے لوگوں کو بھی دینے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عیش و آرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی اس سے خوب نواز رکھا ہے، لیکن کافروں کو سب کچھ کہاں مل جائے گا؟ دنیا میں ہی ملے گا، اور مومنوں کو آخرت میں ملے گا۔ تو اگر مومنوں کو دنیا میں ملتا ہے یا نہیں ملتا، جس کو ملا ہے وہ اس میں سے دوسروں کو دینے کی کوشش کرے، اور جس کو نہیں ملا وہ اس پر صبر اور شکر کرے۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال و دولت، عزت، مرتبہ، اس کو آگے دینے میں جلدی کریں، کیونکہ موت کس کی کب آنے والی ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک زندگی ہے اس میں آپ نے جو کچھ دیا وہی آپ کے عمل نامے میں لکھا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر وہ مال دوسروں کا ہونے ہی والا ہے۔ تو بخیلی کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا میں نے تو بہت بچا کر رکھ لیا، میں نے بہت جمع کر لیا، یہ بخیلی اس کے کچھ بھی کام نہیں آنے والی، بلکہ اس کے لیے شر ثابت ہوگی۔ اور قابل توجہ جو باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون امحال ہے، یعنی مہلت دینے والا قانون، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی جو پیچھے کی ایک آیت ہوتی چلی آ رہی تھی اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا کہ اگر مہلت ملی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو بھی یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی دی ہے تو بھی آزمائش ہے۔ تو اس میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں، اور اپنا دیا اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ اور جو بھی تکلیف آتی ہے، دراصل وہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے آتی ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے ہم زندگی میں، کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس وقت صبر اور شکر سے کام لیں، کیونکہ یہ آزمائش آپ کو اس بھٹی سے گزار کر کندن بنانے کے لیے آئی ہے، آپ کو کھرا کھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، یعنی دونوں میں فرق کر کے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی مشکل کو مصیبت نہ سمجھے اپنے لیے، بلکہ ایک آزمائش سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش کے ذریعے سے اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے یہ آزمائش آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنے وقت سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی تمام چیزوں سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق دیا ہے، ان سب میں سے خرچ کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخیلی سے بچائے، ہمیں تنگ دلی سے بچائے، ہمیں ہمیشہ آگے خرچ کرنے والا بنائے، سب چیزوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.